نصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصفت کریم علیہ الصلات و اور انہی سے سرکار علیہ الصلات والسلام کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت نجاشی نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ہرقل نے انکار کیا، کسرا نے سرکار کے خط کو پھاڑ دیا تھا جس پر حضور نے فرمایا کہ تو نے میرے خط کو پھاڑا، خدا اسی طرح تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سلطنت گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسی وقت اس کے بھتیجے نے اسے مار دیا اور سلطنت جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، وہ سرکار نے جو بشارت دی تھی وہ حصہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی قسمت میں آئی۔ یہ حضرت عمر کی خلافت پر بڑی زبردست دلیل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تیری کسرا سے کہا کہ تیری حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس کو حضرت سرکار نے اپنی شجاعت اور اپنی بہادری اور اپنی فتح قرار دیا، اور یہ فتح کا صدور حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ پتا چلا جس طرح یہ فتح درست ہے اسی طرح حضرت عمر کی خلافت بھی درست ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی غاصب آئے گا اور اس کے دور میں ایسا ہوگا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بشارت مرحمت فرمائی جو حضرت فاروق اعظم کی خلافت اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے رب پر بین دلیل ہے۔ خیر، والد بن حجر فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار کی بعثت ہوئی، مسلم شریف اٹھا، جس وقت سرکار کی بعثت ہوئی اور اس کی اطلاع مجھ تک پہنچی تو کہتے ہیں اس وقت میں ایک بہت بڑی مملکت کا سربراہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی آرائش اور ہر قسم کی راحتیں میرے پاس موجود تھیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اپنی سلطنت بھی چھوڑ دی، کیونکہ جب میں حضور کی طرف میں نے جھکاؤ دکھایا تو میرے لوگ میرے مخالف ہو گئے، میرے رشتے دار میرے مخالف ہوئے۔ لیکن ایسا مضبوط ایمان حضرت واحد بن حجر کا، آپ ذرا سوچیں، اس کو تو ہم ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیان کر دیتے ہیں، اس کو اگر کیفیت میں اتاریں تو آپ ان کے ایمان کا تسلط دیکھیے۔ جن کو ساری آرائشیں، ساری زیبائشیں، ساری سہولتیں، جو ایک مملکت کا سربراہ ہو اس کے پاس نعمتوں کی کیا کمی ہو، لیکن جب دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر ہوتی ہے تو جب آپ نے حضور کے لیے محبت کے کلمات کہے اور دین اسلام کی تقویت اور سربلندی کی باتیں کہیں تو گرد و نواح کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ نے مخالفت کی پرواہ نہ کی کہ یہ اس لیے مخالفت ہوئے کہ جناب یہ حکومت میرے پاؤں کی بیڑی بن جائے گی، آپ ان کے ایمان کا تسلب دیکھیے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو ٹھوکر مار دی، حکومت کو ٹھوکر مار دی اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سلطنت سنبھالو، میں مدینے چلا، مدین ان کی حوالے ساری چیزیں کر دی، ایک سواری اپنے ساتھ لی اور زاد راہ کا سامان لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یہ جب مدینہ پاک پہنچے تو انتہائی خوبصورت جوان اور سربراہ مملکت، جب یہ مدینے میں آئے ہیں تو جیسے مدینے میں داخل ہوئے صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ وائل بن حجر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت موت کے سلطان ہیں، کہا ہاں، کہ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا، کہ آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ میرا ایک عاشق غلام حضرت موت سے چلا آ رہا ہے جس کا نام وائل بن حجر ہے اور وہ میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت وائل بن حجر کو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، جیسی وہ آئے سرکار نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کے زمین پر بچھا دی اور سلطان وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر پر بٹھایا۔ حضرت وائل بن حجر اس چادر پر بیٹھ گئے، کیونکہ جیسے سلطان تھے، یہ تبلیغ کے آداب ہے، جیسی شخصیت ہو اس کا استقبال ویسا کیا جاتا ہے۔ سرکار نے ان کو زمین پر نہیں بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عمر ان کی، بلکہ ساری عمر سلطنت میں گزری ہے، بادشاہوں کی اولاد ہے، تو کہیں ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہ آ جائے جو انا کا مسئلہ بن جائے اور اسلام سے رک جائیں۔ تو یہ تبلیغ کے آداب میں سے ہیں کہ جو مخاطب ہے اس کی اہمیت کو، جب وہ حق کو قبول کرنے آیا ہے تو اس کو عزت دی جائے گی۔ اس کو شان عزت دی. سرکار کے صحابہ زمین پر بیٹھے ہیں، سرکار نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور یہ کریمان شفقت اتنی عزت اور اعزاز میرے آقا نے دیا کہ اپنے کاندھے سے چادر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے بچھائی ہے اور واحد حجر سے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب تبلیغ ہمیں سکھائے ہیں. جب وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر ان کے ساتھ تشریف فرما رہے، پھر سرکار ممبر پر جلوگر ہوئے اور ممبر پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میرے صحابہ اے لوگوں، یہ وائل بن حجر ہے جو حضر موت سے میری محبت میں آیا ہے اور اس نے میری محبت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا ہے. یہ اللہ کی رضا کا طلبگار بن کر آیا ہے، بادشاہوں کی اولاد ہے. وائل بن حجر حضور سے کہنے لگے کہ حضور، جس وقت آپ کی بعثت کا علم مجھے ہوا، آپ کے اعلان نبوت کا علم مجھے ہوا، تو میرے دل میں یکایک آپ کی محبت پیدا ہو گئی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا صدقتا وائل بن حجر، تیرے قول میں کذب نہیں ہے، سراسر صداقت، سراسر تو سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کا اس میں کوئی عنصر اور گویا کہ کوئی دخل نہیں ہے، یقیناً جو تو کہہ رہا ہے بالکل درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت فرمائی اور اپنے صحابہ سے کہا، انہیں ایک طرف بٹھا کر اپنے صحابہ سے خلوت میں کہا کہ یہ بادشاہوں کی اولاد ہے، اس کے ساتھ بڑے کرام سے پیش آنا، اس کی باپ کا برا مت جاننا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، جیسے جیسے اسلام کی تعلیمات کو یہ سمجھتا چلا جائے گا اور اخلاقیات کو سمجھتا چلا جائے گا، اسلام کے دائرے پر یہ آ جائے گا، اس کے رشتہ داروں نے اس سے گویا کہ ساری چیزیں چھین لی ہے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ جب ان کا دل بھر آیا ان باتوں سے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی ہے. سرکار نے فرمایا، یہ جملے ہیں حدیث کے اندر، سرکار نے فرمایا کہ تو نے سلطنت چھوڑی ہے، میں اس سے بڑی سلطنت تجھے دوں گا. اے وائل بن حجر، میں تجھے اس سے بڑی سلطنت دوں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم بارک فی وائل وولدہ وولدہ وولدہ، یا اللہ وائل بن حجر کو اور اس کی اولادوں میں برکت عطا فرما، اس کو دوبارہ وہ سلطنت کا عروج عطا فرما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کو سرکار نے بلایا اور بلا کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وائل بن حجر کو لے جاؤ اور لے جا کر فلاں جو خوبصورت مکان فلاں صحابی کا ہے جس میں نے اس کے رہنے کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کو کہو کہ بالائی منزل پر اسے ٹھہرائے اور اس کے لیے جتنے ہمارے پاس سہولیات ہیں آرام کی وہ اس کے لیے مہیا کرے. وائل بن حجر اپنی سواری پر شایان شان، وہی بادشاہ والی سواری سجی ہوئی ہے، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، سنگریزے جو تھے، پتھریالی زمین تھی، وہ شعلہ کی صورت اختیار کر چکے، انتہائی گرمی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں جب پاؤں رکھتا تھا تو مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی. میں نے وائل بن حجر کی طرف دیکھا اور میں نے کہا مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھاؤ. وائل بن حجر نے کہا کہ تو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یعنی وہ ایک مزاج ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے تمہیں، یہ میری محبت میں آیا، یہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا، اسلام مقبول ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مزاج ہے، بادشاہوں کے اولاد ہے، خود بادشاہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ الجھنا مت کسی چیز میں. پتا چلا کہ جب، جس طرح کہ آپ نے گزشتہ درس میں بھی سماعت فرمایا کہ جب حضور کی خدمت میں کوئی مالداروں کو وفد آتا تو حضور نے ہر وفد کا استقبال خوبصورت لباس پہن کر کیا، عالیشان لباس پہن کر، نیا امامہ شریف ہے، نیا جبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آداب تبلیغ بتائے ہیں، کیونکہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ ہدایت لینے تو آیا ہے لیکن وہ آپ کی کسی عادت سے گھن نہ کھا جائے اور وہ شیطان اسی عادت کو بٹھا کر اس کو شکار نہ کر لے، کوئی انا کا مسئلہ نہ بن جائے جو ہدایت سے وہ رک جائے. جس طرح ابو جہل ساری چیزیں مانتا تھا لیکن وہ سلطنت اس کے ذہن میں تھی کہ عرب کا رئیس میں ہوں، قریش کا رئیس میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس کیسے تسلیم کر لوں. ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کی والد ہے، ایک عرصے تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں قریش کا سردار میں کیسے نبی پاک کو سردار مان لوں. وہ خود کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ، ساری چیزیں مجھے منظور تھی، آپ کا سربراہ بننا یہ مجھے منظور نہ تھا، یہ تو حضور نے معجزے کا اظہار فرمایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس بات کو دور فرمایا. ورنہ انسان کے اندر ایک تفخر اور نخوت موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اس کو دور کرتا ہے، ورنہ اس سے نجات پانا ایک بہت مشکل اور گویا کہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. یہ دین سے اخلاص ہوتا ہے کہ جس کو اللہ اپنے فضل سے دور فرماتا ہے. انسان اس انا کو اپنی محنت سے ختم نہیں کر سکتا، اخلاص سے ختم کرتا ہے. جب اخلاص دکھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو میرے پاؤں بہت جل رہے ہیں, مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو نا. تو حضرت ابائی بن حجر نے میری طرف اشارہ کیا, فرمایا سناؤ میں بادشاہوں کا بیٹا ہوں, تم میرے ساتھ کیسے سواری پر بیٹھتے, تم میرے ساتھ سیدھا چلو. تو کہنے لگے کہ بعد میں میں نے کہا کہ چلو اپنی یہ جوتی مجھے دے دو, یہ چپل دے دو میں پہن لوں. تو فرمایا تمہاری کیا اوقات کہ تم بادشاہوں کی چپل پہن سکو. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کا وہ قول یاد تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. تو فرمایا جیسے ویسے میں ان کو لے کر پہنچا اور جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا حکم دیا تھا وہاں پر وہ ان کو قیام پذیر کروایا. یہ تاریخ کے اندر حضرت وائل بن حجر کا ایک بڑا زبردست واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ پیش کیا. یہاں سے ایک مسئلہ جو مترشح ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ, یہ ظاہر سی بات ہے کہ 9 ہجری کی بات چل رہی ہے, تو 9 ہجری کے اندر یہ مسلمان ہونے والے ہیں, اور 10 ہجری یعنی بالکل ایک سال بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا. ایک بات, اب آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں, ان سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے رفع الیدین سے متعلق کہ حضرت وائل بن حجر جو ہیں یہ حضور کے آخری صحابی ہیں, انہوں نے حضور کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا, رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا, لہذا آپ رفع یدین نہیں کرتے. پھر اس روایت کو اتنا پکایا جاتا ہے, اس سے اتنا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت ہو جاتی, جھگڑے شروع ہو جاتے, مناظرے مباحثے شروع ہو جاتے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہ تھی. کیونکہ وائل بن حجر کی بات آئی ہے تو کبھی زندگی میں کوئی یہ تقریر سنے گا یا ویب سائٹ پر لوگ سنتے ہیں, تو اس حوالے سے میں نے صرف اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس موضوع کو یہاں پر رکھا ہے, تاکہ یہ انتہائی کٹھن بحث بھی ہے, مطالعے کی کثرت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اس لیے پیش کیا کہ تاکہ آپ کو بھی شعور ہو اور جو سامعین اسے کبھی سنیں گے تو ان کے لیے گویا کہ اس کا ایک مواد تیار موجود ہو جائے. ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فروع کے اندر, نبی پاک نے عقیدے میں کبھی اختلاف بیان نہیں کیا, عقیدہ ہمیشہ ایک رہتا ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک جو دین اور عقیدہ لے کر آئے, نبی پاک نے جو عقیدہ بیان کیا وہ وہی عقیدہ تھا جو حضرت آدم نے بیان کیا, جو حضرت نوح نے بیان کیا, جو حضرت ابراہیم نے بیان کیا. عقیدوں میں اختلاف کبھی نہیں رہا. ہاں, لوگوں کی نیچر اور طبیعت کے اعتبار سے جو شریعت کے مسائل جو فروع ہیں, عقیدہ نہیں ہے, جو فروع ہے, دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے, ایک اصل اور ایک فروع. اصل عقیدے کو کہتے ہیں, اس میں اختلاف کبھی نہیں رہا. فروع جو اس عقیدے کو پکانے کی تعلیمات ہوتی ہے, اس کے سٹائل اس کے ڈھنگ میں اختلاف ہوتا ہے, قوم کے مزاج کے مطابق, قوم کی طبیعت کے مطابق, اور وہ اختلاف رحمت ہوتا ہے. وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کسی پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیا جائے, کسی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے, کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے. تو فروع کا اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں دست و گریبا ہو جائے. مثال کے طور پر جب نماز فرض ہوئی, ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں, جب نماز فرض ہوئی تو اب قوموں کو نماز کی عادت کہاں تھی, تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی پابندی سختی جس طرح ہم کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے نہیں, بات نہیں کرتے, سجدے کی جانب نظر رکھتے ہیں, خاموشی سے رہتے ہیں, عمل کثیر نہیں کرتے, ادب و آداب کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز پڑھتے ہیں, ایسی نمازیں تو شروع میں نہیں تھی. وہاں تو پہلے نماز کے لیے جمع کرنا تھا, پہلا مرحلہ تھا کہ لوگوں کو جمع ہونے کی عادت تو پڑے, لوگوں کو جمع ہونے کی عادت تو پڑے, تو بس کہہ دیا گواقی مسلح, بس نماز قائم کرو, اب لوگ آ جائیں, جو جیسے نماز پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے, اس میں روک ٹوک نہیں تھی. قریب سے کوئی گزر جاتا کہتا السلام علیکم, تو نماز پڑھنے والا کہتا وعلیکم السلام, یا جناب قریب سے کوئی گزر جاتا تو نمازی اس کو کہتا السلام علیکم, تو جواب دیتا وعلیکم السلام, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نماز پڑھائی تو ایک رکعت آپ نے منبر پر پڑھائی, حضور نے ایک رکعت منبر پر پڑھائی تاکہ ان کو ڈھنگ پتا چلے, ایک رکعت منبر پر پڑھائی, اور دوسری رکعت کے لیے حضور منبر سے اتر کر مصلی پر آئے ہیں, اور مصلی پر میرے آقا نے دوسری نماز پڑھائی. سلام کا جواب دینا جائز تھا, ادھر ادھر دیکھنا جائز تھا, ایک دوسرے کو ہنس کر بات کرنا جائز تھا. یہ اس لیے تھا کہ طبیعت یک تر اچاٹ نہ ہو جائے, بلکہ صرف گیدرنگ اور جمع ہونے کی عادت ان کے اندر پیدا ہو. جب کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ جمع ہونے کی عادت ہوئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نماز میں اب سلام کرنا منع ہے, اب عمل کثیر منع ہے, ادھر ادھر دیکھنا منع ہے, ادھر ادھر ملتفت ہونا منع ہے. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پاتے ہیں وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یکسوئی کرتے ہیں، یک صورت میں رہتے ہیں. یہ سارا نماز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بیان فرمائی. اسی طرح یہ بھی ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی تلقین دینے کے لیے، ایک واضح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ نے بلند آواز سے آمین کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو آمین کہنے کا طریقہ آ جائے. ٹھیک، اسی طرح قرات خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں منہمک رکھنے کے لیے کبھی ان کو فاتحہ کی تعلیم بھی مرحمت فرمائی. اسی طرح رفع یدین کا مسئلہ، دونوں ہاتھوں کو نماز کے شروع میں اٹھانا ہے. آپ نے کبھی سوچا یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی لاجک کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں اسرار و رموز کیا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں چھوڑے جاتے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھیے جس طرح کہ آپ تشہد میں انگلی اٹھا کر چھوڑتے ہیں. آپ جب پہنچتے ہیں التحیات اشہد اللہ پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں. لا پر آپ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے. تو سارے معبودان باطلا کی نفی کرتے وقت آپ انگلی اٹھاتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ کہہ کر آپ اقرار کرتے ہیں تو اس کی نفی مرحمت فرماتے ہیں، اس کی گویا کہ ثبوت مرحمت فرماتے ہیں. تو یہ الا اللہ کہہ کر سارے معبودان باطلا کی نفی کرنی ہے اور ایک خدا کا اقرار کرنا ہے. اسی طرح یہی چیز نماز کے شروع میں ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ لا پر انگلی اٹھائی جائے اور الا اللہ پر گرا دی جائے. اس سے بندے کے وجود سے اللہ کی وحدانیت و توحید کا اقرار کرانا ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. یہ میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے، یہی اس کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. یہی اس کا ایک نظریہ ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرے تو ہر قسم کے گویا کے معبودوں کی نفی کرے اور الا اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑے گا، تو اس سے یہ اللہ واحد قہار کے وجود وحدانیت کا اقرار کرے گا. تو حضور جب تک مکے میں رہے تو حضور نے اپنی تبلیغ سے بھی توحید سکھائی اور اپنے عمل سے بھی توحید سکھائی. اور نماز، ظاہر سی بات ہے خدا نے تو یہ کہا تھا کہ فکبر، تکبیر کہو، اللہ نے ہاتھ اٹھانے کا تو ذکر نہیں فرمایا تھا. تو جہاں اللہ اکبر کہہ کر زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو حضور شوق توحید میں اس قدر ہے کہ آپ نے عمل سے بھی اس توحید کو ظاہر فرمایا کہ زبان سے اگر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تو آپ کا عمل بھی اس کی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہو. تو حضور نے مکہ کے اندر جو لوگوں کے دلوں کے اندر بت پرستی اور متعدد خداؤں کی محبتیں موجود تھی اس کی نفی کرانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ رائج فرمایا. حضور میں پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز شبہ کے طور پر نہ رہ جائے. حضور مکہ مکرمہ کے اندر اس طرح تکبیر بیان فرماتے تھے اور حضور نے شروع کی ساری نمازیں اس طرح پڑھی ہیں کہ آپ جب ہاتھوں کو اٹھاتے تو صرف حضور شروع میں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے، یا جس طرح غیر مقلدین رفعیدین کے مسئلے کو اٹھا کر احناف کو تانا دیتے کہ تم رفعیدین کیوں نہیں کرتے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کرتے ہو ذرا یہ بتاؤ، تو وہ کہتے جی ہم چار جگہ پر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم چار جگہ پر کرتے ہیں. ہم نے کہا کون کون سی جگہ؟ غور سے سنیے گا اس نقطے کو، یہ نقطہ ہوتا ہے بحث کا، کیونکہ جب چھیڑ دیا جائے اور اس کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دیا جائے تو پھر تو پوری تیاری سے گفتگو کی جائے. کیونکہ دیکھیے یہ جو رفعیدین حضور نے کیا، کیا بھی اور نہیں بھی کیا، کیا بھی اور نہیں بھی کیا، اب اس پر نہیں کیا یہ بھی حدیث موجود ہے، کیا یہ بھی حدیث موجود ہے. ائمہ کے مذاہب بنے حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک. امام اعظم صرف نماز کے شروع میں رفعیدین کے قائل ہیں، پھر رفعیدین کے قائل نہیں. حضرت امام مالک بھی اسی طرح ہے کہ رفعیدین کے کہیں پر قائل نہیں ہے. امام احمد اور امام شافعی یہ رفعیدین کے قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں اٹھتے وقت. اب ان چار اماموں کا مذہب کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو زمانے سے. آج تک کسی شافعی نے حنفی کو یہ نہیں کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی تو رفعیدین نہیں کرتا، یا کسی حنفی نے کسی شافعی کو نہیں کہا کہ تیری نماز نہیں ہوتی ہے کہ تو رفعیدین کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ بھائی یہ تو فروع کے مسائل تھے، فروع میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں تھی، فروع میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں تھی. فروع کے مسائل ایسے ہیں ہی نہیں کہ جس کو نزا بنائی جائے، جو کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے. آج تک علماء نے یہی لکھا ہے، کیونکہ یہ اعتقاد کا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ شدت کا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن ناز جائز بدبخت گروہ کا، ان شیطانوں کا ناز جائے، انہوں نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا. انہوں نے اپنے غلط عقیدے کو چھپانے کے لیے رفعیدین کا مسئلہ اٹھایا، اور آج آپ دیکھیں یہ گز گز کی لمبی داڑیاں ہوں گی ان کی. ہر وہ چیز جو امت سے ہٹ کرے, آٹھ رکعت پڑھیں گے, بیس نہیں پڑھیں گے. حالانکہ چاروں آئمہ کا مذہب آٹھ رکعت, گویا کہ بیس رکعت ہے. حرم کے اندر جس امام کو یہ فالو کرتے اور ہمیں کہتے کعبے میں ایسا تو ہوتا ہے تم نہیں کرتے, تو اس کعبے کے اندر سدیس جو ہے وہ بیس رکعت پڑھاتا ہے. تو یہ صرف اپنی ایک انا اور ایک اپنی ہر دھرمی اور اپنی ایک وہابیت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس چیز کو لایا. لیکن میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا, کیونکہ آج تک جو ایک ملت متحد تھی یہ تو فروق کے مسائل, اختلاف کے مسائل نہ تھے. بدبختی یہاں تک پہنچی کہ رفع دین کرنے کو فرض کہہ دیا. اسے سنت اور مستحب کہنے میں علماء کا اختلاف تھا کہ اسے مستحب ہی نہیں سمجھتے علماء. جو کرتے ہیں, جو شافعی علماء کرتے ہیں, وہ صرف مستحب کہتے ہیں اور حنفی اس کو مستحب نہیں کہتے. تو مستحب ایسی چیز ہے جسے کرو تو ثواب ملے گا, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی حکم نہیں ہے. وہاں بھی اتنے آگے بڑھ گئے غیر مقلدین کہ انہوں نے کہا نہ یہ مستحب ہے نہ سنت ہے, بلکہ نماز میں آج تک تو آپ نے سنا قرآن و سنت سے سات فرض ہے, انہوں نے کہا جی آٹھواں فرض یہ ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ عوام میں انتشار نہیں کرنا. اب انہوں نے اس پر تقریریں شروع کر دی. رفع دین کا مسئلہ کوئی جمعے میں بیان کرنے کا ہے, رفع دین کا مسئلہ کوئی لوگوں کو ابھارنے کا ہے. اب جوان لڑکوں کو کہنے لگے دیکھو تمہاری نمازیں بخاری کے خلاف ہیں, بخاری میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا. اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مس گائڈ کرنے کے لیے گویا کہ یہ چیزیں کہنا شروع کر دی. آج تک آپ ساری امت کو اٹھا کر دیکھیں, جنہوں نے رفع دین نہیں کیا تھا, کسی محدث, کسی فقی, کسی امام نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. ان بدبختوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں, خود یہ پکے بدعتی اور مردود ہیں. انہوں نے اٹھا کر اسلام میں ایک نیا فرقہ نکالا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے تمہاری نمازیں نہیں ہوتی. ارے بھائی آج تک اس مسئلے کو کسی نے اٹھایا نہیں تھا. اچھا اب اس کو اتنا گرم کیا کہ اب جب بھی یہ ملے اپنے مذہب کے بارے میں تو کہتے ہیں مناظرہ کریں گے آپ سے, کس بات رفع دین پر. ہم نے کہا رفع دین چھوڑ, پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر. رفع دین تو فروع کا مسئلہ ہے, تمہارے عقیدے تو ہندوؤں جیسے ہیں. تم ہمیں مشرک کہتے ہو, خود تمہارے عقیدے ہندوؤں جیسے ہیں, کفار و مشرکین جیسے ہیں. اس لیے کہ کفار جو ہیں وہ مزاروں کو بت سمجھتے ہیں اور تم بھی مزاروں کو بت سمجھتے ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ایک ہندو برہمن نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم مورتیوں کو پوجیں تو مشرک ہو جاتے ہیں, تم مزاروں پر جاتے ہو تو مشرک کیوں نہیں ہوتے. یہ سوال کسی مسلمان نے نہیں, برہمن نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ اور یہ غیر مقلد اور جتنے فرقے ہیں دیگر ہمارے جو مخالف, وہ شاہ ولی اللہ صاحب کو اپنا امام کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن ہم اکیڈمی بنانے کے لیے نہیں, ان کا عقیدہ لینے کے لیے. شاہ عبدالعزیز صاحب ان کے صاحبزادے ہیں, ان سے ایک ہندو نے سوال کیا تھا. ایک سوال کا سوال, سائل کا سوال کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا دخل رکھتا ہے نوعیت. آپ ایک ہندو نے, کسی مسلمان نے نہیں کہا, ہندو کا یہ کانسیپٹ تھا کہ مزار اور مورتی ایک ہے. آج یہ ممبروں پر یہ نظریہ دیتے کہ نہیں دیتے, دراصل برہمن کا نظریہ ہے. اور شاہ صاحب نے کیا جواب دیا آگے سے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب بریلوی دیوبندی اختلاف سے پہلے کے بزرگ ہیں, انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب مرحبا فرمایا کہ تو مردود اور خائب و خاسر ہے, تو سمجھا ہی نہیں, تو مورتی اور مزار میں سمجھ نہیں رکھ سکا. فرمایا کہ تو مورتی کے پاس جاتا ہے خدا سمجھ کر, اور ہم مزاروں کے پاس جاتے ہیں خدا کا محبوب سمجھ کر. کہا مورتی کے لیے جو تو عقیدہ مانگتا ہے یہ خود ساختا ہے, اور ہم مزارات کے لیے جو عقیدہ مانگتے ہیں یہ خدا ساختا ہے. فرمایا کہ تو مورتی کے پاس خدا سمجھ کر جاتا ہے, سفارش کرنے نہیں جاتا, تو اسی کو خدا کہتا ہے, اور جو مزارات کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب اس کو سفارشی بنا کر جاتے ہیں, اور اللہ نے اس کو یہ درجہ عطا بھی فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر ہے, تیری مورتی کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو یہ فرق شاہ صاحب نے کیا. اب آپ دیکھیں یہ ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ مزار اور بت کو ایک سمجھنا, یہ نظریہ ان ہندوؤں کے لیے پالک بچوں کا ہے کہ جو اپنے اس عقیدے کو چھپانے کے لیے رفع دین کو گویا کہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری تاریخ تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں آج بھی یہاں پر اہل سنت کی طرف سے ایک ذمہ دار بن کر عرض کرتا ہوں کہ جو رفع دین کرے اس کی بھی نماز ہوتی ہے, جو نہ کرے اس کی بھی نماز ہوتی ہے, لیکن اگر تخلیق کیے بغیر رفع دین کرتا ہے تو یقیناً وہ خائب و خاسر ہے, اس لیے کہ اس کا رفع دین سراسر بغض میں ہوتا ہے, انتشار کے لیے ہوتا ہے, ہم اس کی نماز کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. یہ دونوں نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور اسی کو میں بنیاد بنا رہا ہوں, اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم آگے لے کر چلیں گے. میرے دوستو, میں نے اس طرح کے عرض کیا, ہم احناف اہل سنت اس بات کے قائل ہیں, ہم رفع دین کے منکر نہیں. ہمارا عقیدہ سنیے اس مسئلے پر, عقیدے سے مراد نظریہ سنیے اس فروع پر, کیونکہ ابھی عقیدے کا مسئلہ بنا دیا گیا. ہمارا نظریہ رفع دین پر یہ ہے کہ حضور نے رفع دین کیا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا. حضور نے رفع دین کیا ہے ہمیشہ نہیں کیا. حضور نے ایک عرصے تک رفع دین کیا اور حضور کی آخری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ بغیر رفع دین کی ہوئی ہیں. اور حجت نبی کا ابتدائی دور نہیں ہوتا, حجت نبی کا آخری دور ہوتا ہے. اس لیے کہ عقیدے کے حوالے سے نہیں غرض کر رہا, فروع کے حوالے سے, اس لیے کہ بس تعلیم بدلتی رہتی ہے, انداز اسٹائل بدلتا رہتا ہے. پہلے ممبر پر نماز پڑھائی, پھر مسلح پر پڑھائی, پہلے سلام کرنا جائز تھا پھر منع کر دیا. تو بات کی چیز, اور اسی کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ امام بخاری نے خود اپنی صحیح کے اندر لکھا ہے کہ نبی کی زندگی کا آخری عمل جو ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. تو ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی کی آخری نماز جو تھی, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری نمازیں, وہ بغیر رفع دین کی ہوا کرتی ہے. اور ہم ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم میں اگر جرت ہے, تم اتنی اس مر سختی کرتے ہو, ایک اعلان سماعت فرما لو کہ تم ایک صحیح سری غیر مستری حدیث پیش کر دو جس میں یہ موجود ہے کہ حضور نے پوری زندگی رفع دین کیا ہو. لیکن خدا کی قسم, نہ ایسی کوئی حدیث ہے نہ یہ پیش کر سکتے ہیں. جب نہیں ہے تو پھر امت کو لڑواتے کیوں ہو, امت میں انتشار کیوں بناتے ہو. ایک بات, اب میں یہاں پر آخری نقطہ پیش کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں اور پھر اس دلائل کو آنے والے درس کے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ کانسیپٹ آپ کے ذہن کے اندر کلیئر ہو جائے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم رفع دین کرتے, یہ بھی اپنے مطلب پر رفع دین کرتے ہیں, یہ کوئی اتنے بڑے اہل حدیث نہیں ہے کہ ہر حدیث پر یہ عمل کریں. اگر یہ اہل حدیث اتنے بڑے ہیں تو میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں, آؤ حدیث میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. یہ بھی اپنے مطلب, میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ صرف اپنے مطلب تک حدیث پر عمل کریں گے اور جہاں ان کا مطلب نہیں چلے گا اس کو چھوڑ دیں گے. اور یہی ان کی ذلت اور ان کو لتاڑنے کا موقع اہل سنت کو مل جاتا ہے. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم رفع دین کیا کر کہاں کرتے ہو, یہ ہم سے پوچھتے تم کہاں رفع دین کرتے ہو. ہم نے کہا ہم صرف شروع نماز میں کرتے ہیں, نہ رکوع میں کرتے ہیں, نہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں, نہ سجدے میں کرتے ہیں, کہیں بھی نہیں کرتے, صرف شروع میں. یہ ہمارا صاف موقف ہے. ہم ان سے کہتے ہیں تم کہاں رفع دین کرتے ہو. تو کہا جی ہم تو ہر وہاں کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ نے کیا. ہم نے کہا سبحان اللہ, کیوں؟ کہنا کہ جی ہمارے دو اصول ہیں, اہل حدیث کے دو اصول, اللہ اس کا رسول. میں نے کہا اہل حدیث سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو جھاڑو مارنے والا نہیں, اہل حدیث سے مراد محدثین کی جماعت ہوتی ہے. جاہل نہیں جو پہلے کہ جناب جھاڑو مار رہا تھا, کہنے لگا میں وابی ہو گیا تو پھر آپ کو اہل حدیث کہنے لگا. اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں, اہل حدیث ڈگری کا نام ہے. جو اس کورس کو مکمل کرتا ہے, جو اس علم کو حاصل کرتا ہے, اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے. ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اور اہل سنت کس کو کہتے ہیں. اہل سنت تو بندہ ہو سکتا ہے, اہل حدیث نہیں ہو سکتا, کیونکہ سنت پر عمل وہ ہوگا جو حضور نے امت کے لیے مرحمت فرمایا, اور حدیثیں تو ایسی ہیں جو ہم خود عمل نہیں کر سکتے. جس طرح کہ حضور نے ایک نماز ایک رکعت منبر پر پڑھائی, یہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ تو تم نماز پڑھ کے بتاؤ. پھر حضور نے 11 نکاح فرمائے, یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو تم پھر یہ ساری چیزیں گویا کہ کر کے بتاؤ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کثیر احادیث ہے کہ جس کو پڑھا تو جا سکتا ہے, عمل نہیں کیا جا سکتا. تو بندہ اہل سنت تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اس بات کو ذرا گویا کہ ذہن میں رکھیں. پھر دوسری بات یہ کہ جن کو اہل حدیث کہا بھی گیا, ان کو اس معنی میں اہل حدیث نہیں کہا گیا کہ جو حدیث میں لکھا ہے سب پر گزرو. ان کو اس معنی میں لکھا گیا کہ وہ حدیثوں کو حفظ کرتے ہیں. جس طرح کہ قرآن کو حفظ کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں, اسی طرح حدیثوں کو رکھ کر یاد کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں, اس جماعت کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو قرآن کو پورا یاد کر لے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں, اور جو 100,000 حدیثیں یاد کرے اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں, اور جہاں پر یہ حافظ الحدیث جمع ہوتے ہیں اس پوری جماعت کو اہل الحدیث کہتے ہیں. یہ جاہل اپنے آپ کو تنہا اہل حدیث کہنے. ہم نے کہا جی استنجا پر کوئی روایت سنا؟ کہا نہیں آتی. تو ہم نے کہا تم کس چیز کے اہل حدیث ہو؟ تمہیں صرف جناب تطہیر کی حدیث سے, طہارت کی حدیث سے نہیں آتی, اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو. تو صرف ایک پروپگنڈا ہے اپنے باطل عقیدے کو فروغ دینے کا, اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے کر دیا. اور یہ ڈرامہ کرنا کہ اہل حدیث کے دو اصول, اللہ اس کا رسول, یہ صرف ڈرامہ ہے, عمل اس پر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آخری جملے جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھے, ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ رفع دین کرتے ہیں کہاں پر کرتے ہیں. ہم نے کہا جی ہم نماز کے شروع میں کرتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ نماز کے شروع میں کرتے ہیں رفع دین. رفع معنی اٹھانا, یدین دونوں ہاتھوں کو, ٹھیک ہے؟ جب اس میں اضافت ہو جاتی ہے تو نون گر جاتا ہے, رفع یدین کہہ دیا جاتا ہے. تو رفع یدین جو کہا جاتا ہے, رفع معنی اٹھانا اور یدین دونوں ہاتھوں کو. تو ہم دونوں ہاتھ کب اٹھاتے ہیں, رفع دین کب کرتے ہیں؟ جب نماز شروع ہوتی. اس کے علاوہ ہم کہیں پر رفع دین نہیں کرتے. ہم ان سے کہتے ہیں جی حضرت صاحب آپ بتائیے آپ رفع دین کہاں کرتے ہیں. تو یہ بڑے اکڑ کے ہم سے کہتے ہیں جہاں رسول اللہ نے کیا وہیں کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بتا دو نا رسول اللہ نے کہاں کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ چار جگہ پر رفع دین کی بات کرتے ہیں. کہاں پر؟ چار جگہ. یہ کہتے ہیں جب نماز شروع ہو تو رفع دین کرو, رکوع میں جاؤ تو رفع دین کرو, رکوع سے اٹھو تو رفع دین کرو,
اور اگر آپ چار رکعت نماز پڑھ رہے ہو تو تیسری سے کھڑے ہو تو رفع دین کرو، چار جگہ، یہ چار جگہ رفع دین کرتے. ہم نے کہا حضور نے یہیں پر رفع دین کیا؟ کہاں، یہیں پر رفع دین کیا. میں نے کہا اس وقت میرے سامنے مسلم شریف کی حدیث موجود ہے اور میں آگے انشاءاللہ پیش کروں گا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، امام بخاری جو جزو رفع دین لکھتے اس میں روایت موجود ہے، مسلم امام احمد میں روایت موجود، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ حضور سجدے میں بھی رفع دین کرتے تھے. میں نے کہا تم تو اہل حدیث ہو، یہ سجدے کا رفع دین کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ ہم تو کہیں پر بھی نہیں کرتے، وہ تو ہم ایک طرف ہو گئے. تم نے تو کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا، تم نے تو کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا. وائل بن حجر سے جو روایت پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں اس کو آنے والے درس میں پیش کروں گا، لیکن اس پر ایک حدیث پیش کر کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ سجدے میں بھی حضور نے رفع دین کیا. یہ جب آپ کو چھیڑے نا اور کہے آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، تو ان سے پوچھے کہ آپ سجدے میں رفع دین کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جناب وہ منع ہے. تو کہنا اس کے منع کی کیا دلیل ہے؟ وہ ہم سے یہ ہم سے کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ منع ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا تم سجدے میں کیوں نہیں کرتے؟ کہ نہیں کرتے. ہم نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہ وہ دلیل ہے. ہم نے کہا جو اس کی دلیل ہے وہی رکوع کی دلیل ہے. جو سجدے کی نفی کی دلیل ہے، آسان تھا جواب اس کا یہ کہ جو سجدے کی نفی کی دلیل ہے وہی، کیونکہ حضور نے صرف سجدہ نہیں بعد میں سب کو منع کیا ہے. انہوں نے تصویر اپنے آپ اور ان کو پکا پکایا ملا ہے، جو امام شافعی نے محنت کی تھی نا رفع دین پر اپنے فقہ کے لیے، اور جو حضرت امام احمد نے کی تھی. انہوں نے کوئی محنت نہیں کی کہ جناب انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑے محدث کے بچے ہیں اور انہوں نے بڑی حدیثیں کھنگا لی ہو. یہ تو سیدھا سیدھا امام شافعی سے چرا کر لے کر آتے جی کو یہ، اور پھر احناف میں جو امام شافعی کے مقلدین کو بند کرنے کی باتیں کی ہیں نا، پھر الحمدللہ پھر ہم وہ کتابیں کھول کے وہ لے کر آتے ہیں کہ یقیناً اصل موقف جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا. لیکن امام شافعی کے مقلدین کی ہم نماز کو اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ وہ ایک امام کو فالو کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جب میرے دین کی جستجو کے لیے کوئی امام کوشش کرے اگر وہ میری سنت سے صحیح فیصلہ کر جائے تو اسے دو اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط فیصلہ کر گیا تب بھی اسے گویا کہ اس غلط فیصلے کی بنا پر رد نہیں کیا جائے گا، اسے ایک اجر ضرور ملے گا. تو مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جسے دین کی جستجو کے اندر ایک اجر تو ضرور ملتا ہے. لیکن یہ تو غیر مقلد ہیں، ان میں اجتہاد پر نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ اجتہاد کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. جب اجتہاد کی صلاحیت ان کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ حدیث سے براہ راست اجتہاد کر بھی نہیں سکتے. ظاہر سی بات اگر یہ کہتے نہیں ہم حدیث سے استدلال کر، میں کہتا ہوں بتاؤ مجھے ریل گاڑی میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، حدیث سے بتانا. دور تک ترقی کر گیا نا، اس لیے کہ آپ اجتہاد کو تو قائل ہیں حدیث سے. ہوائی جہاز میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز اسے دورانی پڑے گی کہ نہیں پڑھانی پڑے گی، یہ ہمیں اس کا جواب دو. لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی اس کا جواب دو، لیکن حدیث سے دینا پڑے گا. فقہ کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ تم تو فقہ اور اجتہاد کے منکر ہو. تم کہتے ہو اہل حدیث کے دو اصول اللہ اس کا رسول. ظاہر سی بات ہے کہ فقہ جنہوں نے مرتب کیا، ہم ان سے کہتے تو فقہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو کہا یہ تو غیر معصوموں کے قول ہے، ہم تو امام المعصومین محمد رسول اللہ کا قول لیتے ہیں. یہ کانفرنسیں کرتے ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس، جس طرح ہم کانفرنس کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، تو یہ کہتے ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس. یہ بات کتنی بےتکی لگتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں تو فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ نے تھوڑی بیان کیا، یہ تو غیر معصوم لوگوں کی بات ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ نماز میں جو کھڑے ہو کر قراءت کرتے ہیں یہ کیا کا فرض؟ ہم نے کہا فرض کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو. میں نے کہا یہ فرض کی تعریف رسول اللہ نے فرمائی ہے کبھی؟ یہ فرض کس کو کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مباح کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو شریعت کے اصول ہیں یہ رسول اللہ نے بتایا کہ نماز میں یہ سنت یہ فرض ہے؟ یہ تو میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ نے اصطلاح نکالی ہے. تم اگر یہ کہ اپنے مطلب کے لیے تقلید کرنا شروع کر دیتے ہو اور جب اپنی وہابیت کو ظاہر کرنا ہوتا تو کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہو گئے، تو یہ صرف بے ڈھنگی چال ہے. نہ انہوں نے حدیث کو لینا ہے نہ فقہ کو لینا ہے. ان کی عادت وہ یہودیوں جیسی ہے کہ فتو مینون ابھی باز الکتاب وہ تکفرون ابھی باز، کہ بعض باتوں کو ماننا ہے بعض کا انکار کرنا ہے. اہل سنت کو مبارک ہو کہ جو چیز بزرگوں نے کہہ دی ہے من وان سب کو تسلیم کرنا ہے. جو امت کا جس بات پر اجماع ہے، یہ کہتے ہیں جناب تقلید شرک ہے، تو میں کہتا ہوں اس وقت 99% مسلمان مقلد ہے، بلکہ اس سے زیادہ. کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام اعظم کا مقلد ہے. آج سعودی عرب جس کو یہ فالو کرتے ہیں ان میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہیں. یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب عقیدہ غیر مقلدوں کا بیان کرتا ہے، لیکن ساری دنیا سے ڈر کر کہتا ہے حنبلی ہے. ساری دنیا سے ڈر کر عبداللہ بن باز ابن تیمیہ کے جتنے معتقدین ہیں ان میں جرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہیں. میری کئی دفعہ حرم میں گفتگو ہوئی ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں مقلد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مقلد ہیں. ہم نے کہا کس امام کو آپ مانتے ہیں؟ کہ امام احمد کو. ہم نے کہا امام احمد کا تو عقیدہ اور تھا, آپ کا عقیدہ اور ہے. امام احمد تو وہ ہیں جو حضور کی قبر کو چومنے کو بھی جائز کہتے ہیں, حضور کی قبر کی مٹی کو اٹھانا بھی جائز کہتے ہیں, اور آپ تو حضور کی مزار کی طرف ہاتھ اٹھانے کو شرک کہتے ہیں. تو یہ بھی میٹھا میٹھا ہاف اوور کڑوا کڑوا تھوٹ. ہم یہ کہتے ہیں ویب سائٹ پر یہ بات جا رہی ہے, کوئی نجدی دوست اگر ہم سے بات کرنا چاہے ہم تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ اور ہے, تمہاری بولی اور ہے. تم بات امام احمد کی کرتے ہو لیکن امام احمد جیسا عقیدہ تمہارے پاس نہیں. امام احمد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میرے گربان میں حضور کا موئے مبارک رہا ہے. فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں اسے چومتا تھا اور درود پڑتا تھا. آج یہ فتویٰ سعودی عرب لکھ کر بھیجیں, آپ کو شرک کہیں گے, بدعت کہیں گے. تو جناب تم کیسے حنبلی ہو جو امام تمہارے نزدیک مسلمان نہیں رہا, اس کا فقہ تمہارے نزدیک دلیل کیسے ہو گیا؟ حضرات سے سوچیں, امام احمد عقیدے کے اعتبار سے تمہارے نزدیک مسلمان نہیں رہے تو ان کا فقہ کیسے حجت ہو گیا؟ دراصل یہ عالم اسلام سے انہیں خوف ہے, اور وہ خوف کیا ہے کہ ہمیشہ سے اس روئے زمین پر مقلدین موجود رہے ہیں. یا تو امام شافعی کے مقلد رہے ہیں, یا امام اعظم ابو حنیفہ کے رہے ہیں, یا امام احمد کے رہے ہیں, یا امام مالک کے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آٹے میں نمک کی مقدار بھی غیر مقلدین کی دنیا کے اندر نہیں ہے. اگر یہ سارے مسلمانوں کو جمع کریں تو مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو ان چاروں میں سے کسی امام کی ماننے والی ہے. انڈونیشیا چلے جائیں, ہندوستان چلے جائیں, پاکستان آ جائیں, افریقہ چلے جائیں, ان علاقوں میں آپ کو سب حنفی نظر آئیں گے, امام اعظم ابو حنیفہ. اور یہ تو ساری امت, اور بالخصوص ان کے اندر تقریباً میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں 60% سے زیادہ طبقہ امام اعظم کو فالو کرتا ہے, اور اس میں سے کچھ طبقہ جو ہے پھر جو ہے کہ وہ اس سے زیادہ جو بن جاتا ہے وہ حضرت امام شافعی کو فالو کرتا ہے, پھر اس سے کم تھوڑا جو ہے وہ امام احمد کو, سب سے کم امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ اور یہ اکثریت جو ہے یہ امت کا بالکل اجماعی فیصلہ بن جاتا ہے. اب خود تنہا غیر مقلد بن کر ساری امت کو مشرک کہنا, یہ اسلام ہے؟ ساری امت کے نظریے سے ہٹ کر اپنا یہ جماعت الدعویٰ اور یہ حدیث اور یہ حافظ سلفی وغیرہ یہ سب غیر مقلد ہے. ہم کہتے ہیں تم کس کے لیے جہاد کر رہے ہو؟ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ جو مقلد ہے وہ مشرک ہے. تو جو ساری امت مشرک ہو گئی تو تم پر کون سا قرآن اترا تھا؟ تم بھی تو مقلدوں کی اولاد ہے نا, کیونکہ تم تو ابھی غیر مقلد, تمہارا باپ تو مقلد ہوگا, تمہارا دادا تو مقلد ہوگا, بعد میں تم غیر مقلد بنے ہو. تو میرے دوستو یہ امت میں انتشار پھیلانے والی بات, ان کی باتوں پر کان نہ دھریں, یہ صرف بحث در بحث کرنے کی بات. میں اس موضوع کی طرف کبھی نہیں آتا لیکن اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے, اس لیے میں اس طرف آیا ہوں. آخر میں حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر رفع دین سے منع فرمایا, جو اہل سنت و جماعت کی قولی حدیث سب سے بڑی دلیل ہے. میرے سامنے مسلم شریف موجود ہے اور میں انشاءاللہ سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا, اگر آپ سننا چاہیں گے تو, آپ کا اگر ذوق ہوگا تو. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کہا آپ کو گرم ہوا لگی نہیں اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہے اس کو یقیناً ضرورت ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو کئی درسوں پر لے جا کر سارے دلائل کو سامنے رکھ کر ایک مکمل اس پر گویا کہ مسودہ تیار کر دیا جائے گا, تاکہ ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, میرے سامنے اس وقت صحیح مسلم شریف موجود ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اب آپ کو ایک میں بات مزید بتا دوں, امام بخاری نے وہ حدیثیں کیوں لی ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری خود فقہ شافعیہ سے متاثر ہیں. مجتہد تو نہیں ہے امام بخاری. جن لوگوں نے مجتہد کہا ہے وہ غلط کہتے ہیں, کیونکہ امام بخاری کا علمی مقام اتنا بلند نہیں تھا. یہ سن لیں آپ, امام بخاری کا علمی مقام اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ اجتہاد کر سکتے. ہاں انہوں نے جہاں اجتہاد کیا وہاں تسامح ان سے ہو گیا ہے, کیونکہ جو علم امام اعظم کے پاس ہے, امام شافعی کے پاس, امام احمد کے پاس, امام مالک کے پاس ہے, اس کا شعر اشیر بھی امام بخاری کے پاس نہیں ہے. کیونکہ حدیث پڑھنا اور ہے, حدیث کو سمجھنا اور ہے. اور امام ترمذی جو خود امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ امام بخاری کی مخالفت کرتے ہوئے ترمذی میں اور حدیث لاتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے آگے چل کر بیان کروں گا. امام بخاری کو ہمارا سلام ہے, وہ عالم بزرگ سب کچھ ہے, لیکن میں آپ کو جب تک معیار نہیں بتاؤں گا تو پھر لینے کی عادت اور طریقہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اصل محدث امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اور اسی کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ الفقیہ اعلم بمعنی الحدیث ہے, کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتا ہے. محدث کی مثال مثلاً ایک حافظ قرآن ہو ایک عالم ہو, دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. حافظ قرآن دنا دن آیتیں پڑھے گا لیکن آیت کیا کہہ رہی اس کو نہیں پتا ہوگا, آیت کا کیا مطلب نکلا اس کو نہیں پتا ہوگا. اسی طرح محدث کا کام ہوتا دنا دن حدیث سے پڑھ دینا, لیکن اس کا مطلب کیا نکلے گا یہ فقیہ جانتا ہے. یہ وہ عالم جانتا ہے جس کو فقہ کی دولت گویا کہ نصیب ہو جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کی جڑ اور اساس حدیث اور قرآن ہے, تو پتا چلا جو جتنا بڑا فقیہ ہوگا وہ اتنا بڑا محدث ہوگا, اتنا بڑا قرآن کا حامل ہوگا. اس لیے کہ نکالے گا تو وہی سے نا, وہ اس لیے نکالے گا تو وہ وہی سے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اگر فقہ میں سب سے بڑے امام ہے تو حدیث میں بھی سب سے بڑے امام ہے, قرآن کی تعلیم میں بھی سب سے بڑے امام ہے. ہاں یہ ہم جو کہتے ہیں انہوں نے کتابیں کیوں نہیں لکھی, میں نے کہا رجب کا انتظار کیجیے انشاءاللہ. رجب کے دن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں 10 روزہ محفل رکھوں مسجد کے اندر اور 10 کے 10 دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر بولوں انشاءاللہ. اگر زندگی رہی انشاءاللہ العزیز تو 10 دن انشاءاللہ العزیز ہم رجب کے مہینے میں حضرت امام اعظم کا جو عرس آتا ہے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے کے اندر جو روایتیں, ہم انشاءاللہ رجب یا شعبان کے اندر 10 روزہ محفل رکھیں گے جس میں تقلید بھی فقہ بھی تقلید شخصی بھی, اس پر مکمل طور پر امام اعظم کا تقوی طہارت علم دیانت اور آپ کی فوقیت کیا ہے انشاءاللہ اس کو بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور اس مسائل سے آپ کو کلی طور پر واقف ہو سکے. میرے دوستو یہاں پر جو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا. مسلم شریف اس وقت میرے سامنے موجود ہے, میں نے آپ کو کہا کہ بخاری مت کیجئے گا. ایک تو یہ بخاری کر کے لوگوں کو ذہن یہ دیتے بس بخاری, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ امام بخاری امام شافعی کے فقہ سے مانوس تھے, تو انہوں نے اپنی اس فقہ کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے احادیث کو دخل دیا ہے, جمع کیا ہے, اس کو جمع کیا ہے. ورنہ امام مسلم کی طرف چلے جائیں, ان کے اور شاگردوں کی طرف چلے جائیں, امام ابو داؤد کی طرف چلے جائیں, تو انہوں نے دونوں طرف کی حدیثیں لائی ہے. امام ترمذی نے جو روایت رفیدین کی ہے اس کی بھی روایت لائی ہے, اور جنہوں نے نہیں کیا اس کی بھی روایت لائی. لیکن امام شافعی جو تھے اور حضرت امام بخاری اپنے موقع میں بڑے متشدد تھے, اس لیے آپ نے حدیثوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ جس میں نہ کرنے کی روایتیں تھیں. آپ نے وہی حدیث بخاری میں جمع کی ہے کہ جو آپ کے فقہ کی تائید کے اندر تھی. اس وجہ سے جب بحث ہوتی ہے معاملہ چلتا ہے تو امام بخاری کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحیح حدیثیں کہیں سے بھی مل جائیں. یہ کانسیپٹ بھی اپنے ذہن کے اندر گویا کہ واضح کر لیجئے. اور امام بخاری اس مسئلے میں, چونکہ امام بخاری اس دور میں تھے کہ جب اس واقعے میں اس میں کوئی بحث مباحثہ چلتا تھا, تو امام بخاری نے پھر الگ سے ایک رسال لکھا ہے جزو رفع الیدین. لیکن خود امام بخاری اس رسالے کو تو لکھ چکے لیکن عالم دنیا سے اس کے مقابلے پر کئی جوابات آئے, جس کے بعد امام بخاری نے پھر قلم نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ کہ فروعی مسئلہ تھا, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لوگوں کے دلائل بہت مضبوط تھے. امام بخاری کا بزرگ ہونا, عالم ہونا, دیانتدار ہونا, محدث ہونا سب مسلم ہے, لیکن یہ تو فروع اختلاف ہے. خدا جس کو چاہتا ہے جتنا علم عطا فرماتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, مقصود گستاخی نہیں ہے. جب امام اعظم کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہمیں امام بخاری کا مقام بتانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے. ہم بزرگوں میں لڑائی نہیں لگوا رہے, لیکن جس کو اللہ نے بزرگی دی ہے جو بڑا ہے اس کو بڑا بتا رہے ہیں. جس کو بڑی بزرگی ہے اس کی بڑائی ہم نے بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم امام اعظم کو بڑا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے امام بخاری کی گستاخی کرنا ہے, بلکہ امام بخاری خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ جو عزت اور جو مقام, کیونکہ امام بخاری نے جن سے حدیثیں پڑھی ہیں وہ امام اعظم کے پوتا شاگردوں میں سے ہیں, اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں. کیونکہ امام بخاری کے سب سے بڑے استاد عبداللہ بن مبارک, جن کی تعریف کرتے ہوئے امام بخاری کی زبان نہیں تھکتی, اور امام بخاری ان کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث. اس لقب کے ساتھ امام بخاری ان کو یاد کرتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, اور وہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں خود امام اعظم کا شاگرد ہوں. تو اب اندازہ لگائیے, یہ علم بھی اگر امام بخاری کے پاس آ رہا ہے تو یہ بھی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سے آ رہا ہے. حدیث پاک سنیے کہ جس میں واضح روایت آ جاتی ہے, مسلم شریف میں روایت موجود ہے اور اس کے اندر بڑے واضح طور پر ان تمام باتوں کو گویا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں اور سکون صلات کا 10 مرحمت فرماتے ہیں. حدیث پاک حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن اعمش عن مسیب بن رافع عن تمیب عن طرفہ عن جابر بن سمورہ. سرکار کے صحابی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہی جابر بن سمورہ ہے جو کہتے ہیں بچپن میں مسجد نبوی کے باہر کھیل رہا تھا تو حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا, فرمایا تھا کہ اس کی خوشبو آج تک مجھے آ رہی ہے. یہ جابر بن سمورہ کہتے ہیں قال خرجنا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے ساتھ نکلے کسی جگہ جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ نکلے تو ہم نے دیکھا کہ چند لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ نمازوں میں رفع دین کر رہے ہیں, نمازوں میں رفع دین کر رہے ہیں. فقال, حضور نے ان کو دیکھ کر اشارہ فرمایا, مالی اراکم رافی ایدیکم کانما کانہ اغناب خیر شمس. حضور نے فرمایا میں یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو, مالی اراکم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو, میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ رافی ایدیکم تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو, کانہ اغناب خیر شمس جس طرح کے گویا کہ سرکش گھوڑے اپنی دموں کو مارتے ہیں اس طرح تم ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. فرما اسکنوا فی الصلاۃ اپنی نمازوں کو میں سکون پیدا کرو, اسکنوا فی الصلاۃ اپنی نمازوں کے اندر سکون پیدا کرو. یہ حدیث مبارکہ قولی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے اس چیز کو منع فرمایا اور فرمایا ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ, اسکنوا فی الصلاۃ. اور یہ فی الصلاۃ کا لفظ ہے فی وسط کے لیے آتا ہے, درمیان کے لیے آتا ہے, افتتاح کے لیے نہیں آتا. حضور نے افتتاح کی نہیں فی الصلاۃ کی بات فرمائی ہے اور فرما اسکنوا فی الصلاۃ اپنی نمازوں کو سکون کی طرف لاؤ اور اپنی نمازوں کے اندر ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ایمان لانے والے مہاجرین صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں وائل بن حجر کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جنہوں نے ایمان کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں اور رفع یدین کے مسئلے پر اس حدیث کی توضیح. آج کے درس میں حدیث تو نہیں پیش کرنی تھی, صرف اس عقیدہ اور اس تاریخ اور اس کانسیپٹ کو آپ کے سامنے, اس نظریے کو آپ کے سامنے رکھنا تھا, تو میں نے اس کو قدر طوالت دے کر آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ کتابوں میں نہ پڑھ سکیں آپ اور آپ بحث و مباحثے کو صرف سن سکتے ہیں. تو صرف آپ کو یہ تو پتا ہو کہ اس مسئلے کی اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, تاریخ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. حضرت گرامی تو یہ گویا کہ موضوع کی تکمیل تھی. اور آخر میں یہ کہ ہم فریق مخالف سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم اگر رفع یدین کرتے ہو تو یہ تمہارے نزدیک مباح ہے, مستحب ہے, سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے؟ اب جو بھی تم حد لگاؤ گے, حکم لگاؤ گے, اس حکم کی تعریف تمہیں حدیث سے کرنی پڑے گی. اور یہ اتنا زبردست فیصلہ ہوتا ہے کہ نہ حدیث سے وہ فرض کی تعریف کر سکتا ہے, نہ سنت کی تعریف کر سکتا ہے, نہ اجماع کی. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے رفع یدین چھوڑ اور تقلید پر بات کر. اس لیے کہ رفع یدین تو بعد کی بات ہے, پہلے تو مسئلہ تقلید ہے. اس لیے کہ تو چراتا تو امام اعظم سے فرض کی اصطلاح ہے, چراتا تو ان علماء سے سنت کی اصطلاح کو ان علماء سے چراتا ہے, مستحب کی اصطلاح ان علماء سے چراتا ہے, پھر ان علماء کے موقف کو نہیں لیتا, اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے. تو عجیب حرام خور ہے تو, کھاتا ان کے برتن سے ہے اور انہی کے برتن میں چھید کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے اسلاف سے ہمیں عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجماع امت, ساری امت جس موقف پر متفق ہے, اللہ رب العالمین اس اتفاق سے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرورت تھی اس مسئلے کی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس لیے کہ اس مسئلے کو عقیدہ بنا لیا گیا ہے. کئی مسلمانوں کے عقیدوں کو اس پر بدل دیا گیا ہے اور ان کے عقیدوں میں گویا کہ فساد پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. اسی درد سے میرا مقصد نہ کسی پر تنقید تھا اور نہ کوئی کسی پر لان تان تھا, میرا مقصد صرف یہ تھا اپنے موقف کی تائید پر یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں اور جن علماء نے اس موقف کی حقانیت پیش کی ہے اس میں درمیانی رہا. اور آخر میں پھر یہ کہہ دوں میرے دوستو, یہ موضوع مناظرے کا نہیں ہے, یہ موضوع مباحثے کا نہیں ہے, یہ موضوع لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, یہ موضوع دستے گریبان کا نہیں ہے, یہ موضوع اختلاف کا نہیں, یہ فروعی اختلاف ہے, یہ چلتا رہتا ہے, جو کرے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو اس لیے کہ یہ بدبخت آگے سر چل کر کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے, پھر ان جاہلوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان جاہلوں کا نقاب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت برہم فرمائے, آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحم مولایا مولائے کریم جتنے حضرات تشریف لائیں تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مولائے کریم تمام کے نیک جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اہل و عیال رزق و مال عزت و شہرت کی تمام نیک دولتوں سے مال امان فرما. مولائے کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ان صحابہ اور جن ائمہ تابعین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, حضرت سیدنا امام بخاری, امام ترمذی, امام مسلم اور جن اجلہ حضرت امام ابو داؤد, جن بزرگوں کا ہم نے نام لیا,
ان کے فیضان سے ہمیں متمتع فرما. بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اس موضوع کو جاری رکھا جائے. آپ کی